لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، مالك يوم الدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين، من يوم ظلمهم وعداوتهم وغزبهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد. مومنین اکرام و ارباب اعظم، رمز بقائے تشیع کی ذیل میں جس عنوان کو مطرح کیا جا رہا ہے وہ ہے امام شناسی. اس امام شناسی کے حوالے سے آپ اہل ایمان کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ امامت وہ عقیدہ ہے کہ جو بنیاد تشیع ہے. جب عقائد کی دنیا میں میرا اور آپ کا نام لیا جاتا ہے تو ہمیں امامیہ کہا جاتا ہے، اور اسی امامت کو تقریباً ہماری تمام مجالس کے اندر بیان کیا جاتا ہے. لیکن یہ امامت حق رکھتی ہے کہ میں اور آپ خود اپنے لیے ایک عقلی دلیل کو تیار کریں، تاکہ جب قبر میں ہم سے سوال ہو من امامو کا، تمہارا امام کون ہے، تو میری اور آپ کی زبان قلب و روح کے ساتھ یہ کہہ سکے علی ابن ابی طالب میرے امام ہیں. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اور ان کے 11 فرزندان میرے امام ہیں جو منصوص من اللہ ہیں، حجت خدا ہیں. ان کی اطاعت مجھ پر فرض تھی، ان کی اطاعت کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کی ولایت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اپنی زندگی گزاری ہے. یہ جب ہی میں اور آپ قبر میں کہہ سکتے ہیں کہ جب یہاں پر ان کی امامت کو صحیح معنی میں تسلیم کیا ہوگا. دیکھیں، گزشتہ مجالس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم جو اس خانوادے میں پیدا ہوئے کہ جس میں امامت کا پہلے سے ہی چرچا تھا، جس میں امامت کا عقیدہ پہلے سے ہی راسخ تھا، تو اس میں ہماری ارواح نے وہاں پر کچھ اعترافات کیے کہ جس کی وجہ سے خدا نے یہ نعمت دی کہ ہم ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے کہ جو گھرانہ محبت محمد و آل محمد علیہ السلام سے سرشار تھا. لیکن جب ہماری ارواح نے وہاں اعتراف کیا اور پھر ہمارے اس جسم پر روح کو اس طریقے سے پروردگار عالم نے مخلوط کیا کہ گویا جسم کو سواری قرار دیا اور روح کو سوار قرار دیا، اب جب جسم و روح کا مرکب بن گیا تو اب اس جہان میں مجھے اور آپ کو اس نعمت کی شکر گزاری کے لیے امامت کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہوگا. اسی طریقے سے وہ افراد کہ جن کی ارواح نے وہاں پر اعتراف ولایت نہیں کیا، لیکن آج دروازہ کھلا ہوا ہے، آج اگر وہ چاہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب کو قبول کریں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولایت کو قبول کریں اور اس ولایت کو اپنے لیے توشہ نجات قرار دیں۔ بس میں نے آپ سے کل کی مجلس میں اختتام یہیں پر ہوا تھا کہ ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام یا حجت خدا، چاہے نبی کی صورت میں ہوں، چاہے وصی کی صورت میں ہوں، چاہے امام کی صورت میں ہوں، اس کا صرف ایک کام نہیں ہے حلال و حرام کی تبیین، یہ صرف ایک کام ضرور ہے کہ وہ حلال و حرام کو بتاتے ہیں، مگر صرف ایک ہی کام کی ذمہ داری لے کر وہ وہاں سے نہیں آئے کہ میرے اور آپ کے سامنے حلال و حرام کو بیان کریں اور میں اور آپ صرف اس حلال و حرام پر عمل کریں، یہ ایک کام ان کا ضرور ہے، لیکن اس کے علاوہ کئی ایک کام حجت خدا کے ہیں کہ مجھے اور آپ کو ایسا رشد دینا، ایسا رشد دینا کہ لقاء اللہ کی اس منزل پر پہنچا دینا کہ میں اور آپ خدا بندے متعال کی بارگاہ میں اس طرح حاضر ہوں کہ اس کے بندے کہنا ہے، اور یہ بندگی بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اسی لیے میں اور آپ جب تشہد پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں واشھد ان محمدن عبدہ ورسولہ، درود پڑھے مل کے محمد و آل محمد، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، یعنی بندگی کو مقدم رکھا گیا رسالت پر، توجہ ہے آپ کی، بندگی کو رسالت پر اس لیے مقدم رکھا کہ اگر اللہ کا بندہ نہ ہو تو رسول کیسے بنے گا۔ بس آئمہ معصومین علیہ السلام بھی بندگی پروردگار عالم میں اس طرح سرشار تھے کہ آپ کو کبھی وہ محراب عبادت میں دعا اور مناجات کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، اور جب وہ دعا اور مناجات کریں گے، مثلاً آج شب جمعہ ہے، آپ جا کر یا آپ نے پہلے پڑھ لی ہوگی یا جا کر پڑھیں گے انشاءاللہ دعا خضر، جو دعا کمیل کے نام سے معروف ہے، اس دعا خضر میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز تکلم دیکھیے، خدا کی بارگاہ میں کس طرح سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام مناجات کر رہے ہیں۔ مولا بارگاہ پروردگار عالم میں تشریف فرما ہے اور اس بارگاہ میں دست دعا بلند کر کے کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم۔ دیکھیں اس طرح سے رشد دیتا ہے امام، اس طرح سے ہدایت دیتا ہے امام، اس طرح سے لقاء اللہ کی منازل کو طے کرواتا ہے امام۔ جب ہم یہ سمجھتے ہیں نا حجت خدا کا وظیفہ یہ ہے کہ ہمیں جنت تک پہنچائے، تو صرف جنت ہمارے مطمع نظر نہ رہے، جنت کا خالق نظر میں رہے۔ امامت کا ایک کام یہ ہے کہ میں اور آپ ان مادیات میں الجھ نہ جائیں۔ ہم جب جنت کا تصور کرتے ہیں تو دودھ کی بہتی ہوئی نہریں، حوریں، اسور، یاقوت، زمرد، چاندی، سونا، یہ سب چیزیں ایک مومن کی طبیعت سے بالا نہیں ہے، مومن کو اس سے بلند تر ہو کر سوچنا ہے، اور وہ بلندی کیا ہے؟ وہ بلندی یہ ہے کہ ان سب کے خالق کی طرف توجہ کرے، صلوات پڑھے مل کے محمد و آل محمد۔ بس امامت کا مقصد کیا ہے؟ مجھے اور آپ کو لقاء اللہ کی منازل طے کرانا اور اس منزل پر لے کر جانا جس منزل پر خدا مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، کہ ہماری عبادات ایسی ہوں کہ جو معراج کہلائیں۔ اسی لیے کہا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ یہ جو نماز مومن کی معراج ہے، کس طرح کی معراج ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی معراج پر گئے، مل کے صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ سرکار بھی معراج پر گئے، سرکار نے معراج سے آ کر واقعات بتائے، ان واقعات کو لوگوں نے تحریر کیا، حدیثوں کی کتابوں میں آیا۔ جب سرکار سے اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے آسمانوں کے سفر پر کیا دیکھا، جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا آسمانوں کا سفر، یا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہے تھے کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں، تو قطعاً اس آسمان سے یہ جو نیلی چھتری آپ کے سر پر تنی ہوئی ہے اس کو تصور مت کیجیے گا، یعنی میں اس بلندی کے راستے سے واقف ہوں جو تمہیں بلندی پر لے کر جائے، جو تمہیں مقام بلند عطا فرمائے۔ بس اس بلندی کے بارے میں مجھ سے سوال کرو، میں تمہیں زمینی ترقی سے زیادہ آسمانی ترقی پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب تم آسمانی ترقی کے منازل کو طے کرو گے تو زمینی ترقی کے منازل خود بخود طے ہو جائیں گے۔ اسی لیے جب رشد و ہدایت کا مدرسہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کھولا، ہماری مشکل یہ ہے، بلکہ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ جب ہم مجلس میں آتے ہیں، جب ہم آئمہ کی بات سنتے ہیں، جب ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کا تذکرہ سنتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے فقط فقہ کے حلال و حرام کو بیان کیا، فقط اہل بیت اطہار علیہ السلام نے علم کلام کو بیان کیا، یعنی دینی رہنما کے اعتبار سے ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کو دیکھتے ہیں. اور اس دینی اور دنیاوی کی تفریق بھی میں جوانوں کے اذان کو قریب لانے کے لیے کر رہا ہوں، جبکہ کوئی تفریق نہیں ہے. بعض دفعہ کہا جاتا ہے نا کہ جناب ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے، آپ کو اپنی قبر میں جانا ہے. یہ سارے سلوگنز بنو امیہ کے ہیں. اس طرف میں اور آپ توجہ رکھیں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قیام کیا ہے اور اس قیام میں جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا ہے، اگر آپ توجہ کریں، کوئی بڑھ کر سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتا ہے یا ابن رسول اللہ، قبر کا معاملہ آپ کا آپ کے ساتھ ہے، میرا میرے ساتھ ہے، لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اريد ان امر بالمعروف و انہا عن المنکر و اسیر بسیرت جدی و ابی امیر المومنین، کہ میں امر بالمعروف، میرا ارادہ ہے امر بالمعروف کرنا، نہیں عن المنکر کرنا، اور یہ امر بالمعروف و نہیں عن المنکر میں دو اسوہ کو مد نظر رکھ کر کروں گا، ایک میرے جد رسول اللہ کی سیرت، ایک میرے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت. تو ہمارے جوانوں کو ان سلوگنز کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے کہ جو ہمیں امامت سے دور کر رہے ہیں. مثلا مجھے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ کو اپنی قبر میں جانا ہے، جملہ کتنا اچھا لگ رہا ہے کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیے، مجھے میرا کام کرنے دیجیے. یہ امامت شناسی کا درس نہیں ہے. امامت شناسی کا درس یہ ہے کہ جب خود ترقی کی منازل طے کرو تو اپنے مومن بھائی کا ہاتھ تھام کر اس کو بھی اس بلندی پر لے کر جاؤ، تاکہ جب تم اس کو بلندی پر لے کر جاؤ گے تو ایسا معاشرہ تشکیل پائے گا جو علی والا کہلائے گا. اسی لیے غدیر میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا اعلان کیا تھا کہ جس ترقی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں لے کر گئے ہیں، جس کمال پر اللہ کے رسول تمہیں لے کر گئے ہیں، فقط علی ہی ہے جو رسول کے بعد تمہیں اس کمال پر باقی رکھ سکتے ہیں. علی جائیں گے تو فقط حسن ہوں گے جو اس کمال پر تمہیں باقی رکھیں گے. اگر ادھر ادھر گئے تو تمہیں اس ترقی سے تنزلی کی طرف آنا پڑے گا، اور جتنی بلندی پر گئے ہو اتنی ہی تیزی سے زمین پر گرو گے. جتنی بلندی پر گئے ہو، اللہم صل علی محمد. جتنی بلندی پر گئے ہو، آپ دیکھتے ہیں نا جب کوئی بلند مقام پر ہو، اس بلند مقام سے جب کسی چیز کو گرایا جائے تو نقصان زیادہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو اس بلندی پر لے کر گئے، اس بلندی پر لے کر گئے کہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ادیان کے لیے یہ بات نہیں آئی الیوم اکملت لکم دینکم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے آیا کہ جو انہوں نے ابلاغ کیا، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن تم پر دین کو مکمل کر دیا گیا. یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے پیغام الہی لے کر مگر دین مکمل نہیں ہوا تھا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے پیغام لے کر لیکن دین مکمل نہیں ہوا تھا، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پیغام لے کر آئے مگر دین مکمل نہیں ہوا. یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے کہ اس بلندی پر امت کو لے کر گئے کہ اللہ نے دین کو بھی مکمل کیا، نعمتوں کو بھی تمام کیا، اور اللہ اس دین سے راضی بھی ہو گیا. اب اس ترقی پر اگر باقی رہنا ہے تو علی جیسا رہنما اختیار کرنا ہوگا، علی جیسے پیشوا کے دامن کو تھامنا ہوگا. اگر علی کے دامن کو نہ تھاما تو اس ترقی پر نہیں رہ پاؤ گے، اس کمال پر نہیں رہ پاؤ گے. غدیر فقط جنت میں جانے کا راستہ نہیں تھا، غدیر اس دنیا کو جنت بنانے کا راستہ تھا. غدیر غدیر کو فقط اللہم صل علی محمد و آل محمد، غدیر کو فقط جنات کی نعمات کے حصول کا ایک وسیلہ نہ سمجھیے، وہ تو مل ہی جائیں گی، وہ تو بنا ہی غدیروں کے لیے ہے.
جو غدیری ہے اس کو جنت ملے گی، لیکن غدیری کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ اس کو جنت کی حوروں سے سروکار نہ ہو، اس کی جنت کے شہد سے سروکار نہ ہو، اس کو دودھ کی نہروں سے سروکار نہ ہو، اس کو محلات سے سروکار نہ ہو، اس کو چاندی اور سونے یاقوت اور زمرد سے سروکار نہ ہو، اس کو ان سب کے خالق سے سروکار ہو۔ یہ غدیری مزاج ہے کہ میں اور آپ مادیات سے دور ہٹے۔ اسی لیے تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگ قبول نہیں کر رہے تھے۔ یہ جو آپ نے سنا ہے نا بالکل صحیح ہے کہ محبت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ایسا رمز ہے کہ انسان یہاں بھی کامیاب ہو اور وہاں بھی کامیاب، یعنی یہاں پر بھی اس محبت کی وجہ سے کامیابی ملے گی، وہاں بھی اس محبت کی وجہ سے کامیابی ملے گی۔ ابھی آپ کے سامنے میت اٹھ کر گئی ہے، بہتر سمجھتا ہوں کہ ایک روایت اور آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دوں۔ سرکار نے فرمایا حبی و حب و اہل بیتی، میری اور میرے اہل بیت کی محبت، نافعون فی سبعت مواطن احوالہن عظیمہ، سات مقامات پر نفع بخش ہے کہ جس کی ہولناکیاں بہت عظیم ہیں۔ عند الوفات، کیا چیز ہے؟ محبت محمد و آل محمد۔ یہ محبت فقط میم ہا باتا کا مرکب نہیں ہے کہ میں نے لکھ دیا کہ میں ان کا محب ہوں، اور یہ کوئی کمال بھی نہیں ہے کہ میں اور آپ دعویٰ کریں گے ہم ان کے محب ہیں۔ میں اور آپ نہ جانے صبح شام کتنے دعوے کرتے ہیں، اس دعوے میں اگر انشاءاللہ شامل نہ ہو تو خود اس سے برکت اٹھ جائے، ایسا ہی ہے نا۔ مثلا میں کہوں کل میں مجلس پڑھنے آؤں گا، کوئی اعتبار نہیں ہے، کل انشاءاللہ مجلس پڑھنے آؤں گا، یعنی اگر اللہ نے چاہا تو مجلس پڑھنے آؤں گا۔ یہاں انشاءاللہ کا مفہوم بھی بدل دیا گیا ہے، یہاں انشاءاللہ کا مفہوم بدل گیا، کیونکہ کیوں، بنو امیہ کی مشنری نے جو کام کیا ہے نا وہ دینی مقدسات کو انتہائی عجیب طریقے سے پیش کیا گیا۔ کیا کیا بنو امیہ نے، کیا کام کیا، ابھی آپ کے سامنے روایت پڑھتا ہوں۔ بنو امیہ نے یہ کام کیا کہ اپنے ہر برے کام کی نسبت خدا کی جانب دی، توجہ ہے، اپنے ہر برے کام کی نسبت خدا کی جانب دی۔ اسی لیے جب سیدہ زینب نے صلوات پڑھنے مل کے محمد و آل محمد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اس اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اسی لیے جب سیدہ زینب نے سنا نا ابن زیاد کو کہتے ہوئے کہ کیا علی ابن الحسین کو کربلا میں خدا نے قتل نہیں کیا، تو فوراً امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی دختر ثانیہ زہرا شریکت الحسین، یہ القاب جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کو عطا کیے گئے، یہ القاب معمولی نہیں ہے۔ ثانیہ زہرا ہونا، شریکت الحسین ہونا، عقیلہ بنی ہاشم ہونا، قبلہ تشریف فرما ہے، ان کے محضر میں جسارت ہے۔ یہاں عقیلہ عقیل کی مؤنث نہیں ہے، یہاں یہ تا جو ہے جو عقیلہ میں آ رہی ہے یہ مؤنث والی تا نہیں ہے، تا مدورہ جو ہے یہ مبالغہ والی تا ہے، یعنی جناب زینب عقل کی اس منزل پر تھی کہ جس کا شمار نہیں کیا جا سکتا اس برہ زمانی میں، کہ جس برہ زمانی میں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام مریض تھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جس میں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام مریض تھے، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے پیغام امامت کو پہنچایا ہے، امامت کا دفاع کیا ہے۔ امام کا جناب زینب سے یہ کہنا کہ مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا، یہ خود مقام جناب زینب کو بیان کر رہا ہے کہ افضل کبھی مفضول سے دعا کے لیے التماس نہیں کیا کرتا، یہاں التماس کرنا بتا رہا ہے کہ سیدہ زینب کا مقام کیا ہے۔ بس جناب زینب علیا مقام سلام اللہ علیہ نے اس محبت کا درس دیا ہے جس محبت کو رسول اللہ بتا رہے ہیں، حبی و حب و اہل بیتی نافعون فی سبع مواطن احوالہن عظیمہ، کہ میری اور میرے اہل بیت کی محبت سات مقامات پر نفع بخش ہے کہ جس کی ہولناکیاں عظیم ہیں۔ عند الوفات، موت کے وقت یہی محبت اہل بیت کام آئے گی، فی القبر، قبر میں یہی اہل بیت کی محبت کام آئے گی، جب قبر سے اٹھائے جائیں گے یہی اہل بیت کی محبت کام آئے گی، جب نامہ اعمال گردن میں لٹکایا جائے گا یہی اہل بیت کی محبت کام آئے گی، جب میدان محشر میں حاضر ہوں گے یہی اہل بیت کی محبت کام آئے گی، جب پولیس صراط سے گزر رہے ہوں گے یہی اہل بیت کی محبت کام آئے گی۔ بس یہ محبت اہل بیت کا اثر ہے، ابھی اہل بیت کی بات نہیں کی، توجہ کیجئے گا۔ ابھی محمد و آل محمد کی بات نہیں کی، ابھی ان کی محبت کا اثر یہ ہے کہ سات مقامات پر نفع بخش ہے، خود وہ کتنے مقامات پر نفع بخش ہے یہ تو بات ہی اور ہے، وہ تو مقام ہی کچھ اور ہے کہ وہ کہاں کہاں ہمارے کام آئیں گے۔ مثلا امام نے فرمایا کہ اگر تم نے میری زیارت کی امام رضا علیہ السلام، تین مقامات پر میں تمہارے کام آؤں گا، اور ان کاموں کو میں، اور آپ دیکھیں کہ جہاں کوئی کام نہیں آ رہا وہاں حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام کام آ رہے ہیں۔ تو جب ہم تصور کریں اہل بیت اطہار علیہ السلام کا، تو ان کو فقط ایک دینی پیشوا کے اعتبار سے نہ لیں، دشمن نے یہی چاہا ہے کہ میری اور آپ کی نگاہ میں علی ابن ابی طالب صرف ایک دینی رہنما رہے، اور شاید لوگوں کو اتنا مسئلہ بھی نہ ہوتا اگر میں اور آپ فقط دین کے چند احکام ان سے لیتے، توجہ کیجئے گا، لوگوں کو مسئلہ نہ ہوتا اگر میں اور آپ دین کے چند احکام ان سے لیتے، لوگ کتنے لوگوں سے لے رہے ہیں، ایک ان سے بھی لے لو، کیا مسئلہ ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مفہوم سمجھتے ہیں، یہ الا اللہ نے آ کر جو مسئلے کو واضح کیا ہے، اس طرف توجہ کیجئے، مسئلہ یہ تھا اگر رسول اللہ کہتے کہ تمہارے اتنے بت ہیں میں ایک خدا کی پرستش کروں گا، معاملہ کوئی فرق نہ پڑتا، جہاں اتنے تھے آپ ایک اور کی پرستش کر لیجئے، لیکن رسول نے کہا کہ یہ سب باطل ہیں، وہ ایک ہے جو لائق پرستش ہے۔ غدیر میں بھی کچھ اسی طریقے کا پیغام تھا، جو بھی ان کے مقابل آئے گا وہ باطل ہوگا، بس یہی وہ ہیں کہ جن کی تمہیں اطاعت کرنی ہے۔ بس یہ غدیر کا معاملہ جو آدم کے سجدے سے تشبیہ دی ہے معصوم نے، اسی لیے دی ہے کہ مسئلہ نہ ہوتا اگر میں اور آپ یہ کہتے کہ ہم ان سے دین لیں گے، اگر صرف معاملہ اتنا سا ہوتا کہ ہمیں ان سے دین لینا ہے، ان سے احکام پوچھنے ہیں، ان سے کلام کا درس لینا ہے، تو معاملہ ہی کچھ نہیں تھا۔ لیکن جب علی والوں نے یہ کہا کہ ہم دنیا میں بھی ان کی رہبری اختیار کریں گے اور آخرت میں بھی ان کی رہبری میں جنت کے ان منازل کو طے کریں گے جو لقاء اللہ کی منازل ہیں، اب یہاں مسئلہ آ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیاوی اعتبار سے تو بہت سے لوگ تما لیے بیٹھے تھے نا، دنیاوی اعتبار سے تو بہت سے لوگ چاہتے تھے کہ حکومت کریں، امت مسلمہ کے بیت المال کو اپنے قبضے میں رکھے، اس کو اپنی مرضی کے مطابق صرف کریں، اس کو جہاں دل چاہے وہاں دے، جہاں دل چاہے اس سے روک لے، جس کو چاہے اس کو عطا کرے، جس کو چاہے اس کو محروم کر دے۔ مگر علی جیسا امام کہ اگر سگا بھائی عقیل بھی آ کر کچھ طلب کرے، تو علی ابن ابی طالب سلاق کو گرم کر کے عقیل کے قریب لے کر جائیں، اور جب وہ گھبرا کر پیچھے ہٹے، یا علی یہ کیا کر رہے ہیں، تو علی جواب دے کہ تم دنیا کی آگ سے اتنا گھبرا رہے ہو، تو علی جیسا عادل امام ان دنیا والوں کو کیسے برداشت ہوتا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت کا تقاضا یہ تھا کہ رسول اللہ جیسا کوئی عادل ہو، جز علی ابن ابی طالب کے ایسا عادل کوئی نہ تھا، جز علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسا عادل کوئی نہیں تھا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا نے کہا کہ یہ کہیں، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے، صلوات پڑھتے مل کے محمد و آل محمد۔ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس لیے آپ کے سامنے حوالہ پیش کر دیتا ہوں، کیونکہ آج کل لوگ ذرا ذرا سی باتوں کو پکڑنے کے عادی ہو گئے۔ میرا عقیدہ آپ جانتے ہیں، آپ کا عقیدہ میں جانتا ہوں، علی کے اعتبار سے ہم دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے اپنے عقائد کو بیان کرنے کی، اس کی توجیہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ کس کس طرح سے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل وہ افراد کہ جو ان کی ولایت تکوینیہ کو اس انداز سے تسلیم نہیں کر رہے، جو ان کی ولایت تشریح کو اس انداز سے تسلیم نہیں کر رہے جس طرح میں اور آپ کر رہے ہیں، وہ بھی فضائل علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہوئے نظر آئے۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک کلپ دیکھا، اس میں ایک مفتی صاحب اس حدیث کی تشریح کر رہے تھے، توجہ کا طالب۔ اب دیکھیں، جو بھی ادبیات جانتا ہوگا، جو بھی متن سے سیاق و سباق کے ذریعے نتیجے کو نکالنا جانتا ہوگا، جس کو آپ بٹوین دا لائنز نتیجے کو نکالنا کہتے ہیں، جو عربی زبان سے واقف ہوگا وہ اس میں کبھی بھی پیچ و خم میں مبتلا نہیں ہوگا۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، رسول اللہ نے بالکل واضح فرمایا، اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتراف بھی لے لیا تھا، الست اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ یہ جملہ بار بار میں اس لیے تکرار کر رہا ہوں کہ ہمارے جوانوں کو فقط من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا یاد نہ رہے، البتہ یاد تو پورا خطبہ غدیر ہونا چاہیے. سنت تھی تشیعوں کی خطبہ غدیر اور خطبہ فدق اپنے بچوں کو یاد کرایا کرتے تھے، اور دونوں میں معرفت کے ایسے خزانے موجود ہیں. کم سے کم اگر حفظ کے مرحلے پر نہ آئیں، ایک دفعہ اس کا مطالعہ تو کریں کہ غدیر کے خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا ہے. بس رسول اللہ نے کہا کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ سب نے کہا یا رسول اللہ آپ ہماری جان پر ہم سے زیادہ حق رکھتے. کہا من کن تو مولا فاز علی مولا. اب اس کو ایک اہل سنت مفتی، آپ سب جانتے ہیں ٹی وی پر بھی آتے ہیں، مفتی حنیف قریشی، نام اس لیے لے رہا ہوں کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، انہی کا نظریہ بیان کر رہا ہوں. البتہ وہ اب کہیں جا کر مخالفت کرے تو بات اور، لیکن جو انہوں نے بیان کیا وہ بیان کر رہا ہوں. کہا تم یہ سوال کرتے ہو علی کس کے مولا ہیں، کس کس کے مولا نہیں ہیں؟ تم یہ سوال کرتے ہو عام افراد میں سے علی کس کے مولا ہیں؟ کسی کے جملے کو کوٹ کر رہے تھے کہ کسی نے کہا کہ علی سب کے مولا مگر کچھ لوگوں کو مستثنی قرار دے دیا کہ ان کے علاوہ سب کے مولا. کیا تم یہ کہتے ہو کہ علی کس کے مولا ہے کس کے مولا نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں تو اس حدیث کو سنو، من کنت مولا فہذا علی مولا، اور اس کے ذریعے تم نتیجے کو نکالو. کون فرما رہا ہے؟ مفتی حنیف قریشی. اور جو بھی حق کہے گا ہم اس کے حق کو بیان کریں گے، ہمیں کوئی تعصب نہیں ہے. آپ علی کے فضائل بیان کریں، ہم آپ کی کتابوں سے علی کے فضائل بیان کریں گے. آپ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو رسول اللہ کی 10,000 سے زیادہ احادیث ہے اس کو نشر کریں، ہم بھی نشر کریں گے، آپ کا بھی نام لیں گے. علی ابن ابی طالب کے صدقے میں آپ کا نام بھی روشن ہوگا. یہ تو در علی کا کمال ہے کہ جو یہاں آتا ہے وہ چمکنے لگتا ہے، یہاں کا ذرہ بھی ہوگا وہ آفتاب لگے گا. بس آپ بیان کیجئے، حوصلہ کیجئے، علی ابن ابی طالب کے فضائل کو کتمان نہ کیجئے، نہ چھپائیے، آپ کی بھی فضیلتوں کو بیان کیا جائے گا. اب یہ بات فضیلت کی ہے کہ آپ بیٹھ کر اپنے مجمع میں یہ کہیں تم یہ سوال کرتے ہو کہ علی کس کے مولا ہے کس کے مولا نہیں ہے، میں تم سے سوال کرتا ہوں، یہ وہ بیان کر رہا ہے، میں تم سے سوال کرتا ہوں رسول کس کس کے مولا تھے؟ اگر رسول آدم کے مولا، اگر رسول ابراہیم کے مولا، اگر رسول اسماعیل کے مولا، اگر رسول اسحاق کے مولا، اگر رسول نوح کے مولا، اگر رسول ابراہیم کے مولا، اگر رسول موسیٰ کے مولا، اگر رسول عیسیٰ کے مولا، اگر محمد مصطفیٰ ان سب کے مولا ہیں، تو محمد کے فرمان کے مطابق علی بھی ان سب کے مولا ہیں. اب یہ کسی شیعہ نے تو بیان نہیں کیا نا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ کسی شیعہ نے تو بیان نہیں کیا کہ آپ احتجاج کے لیے پلے کارڈ ہاتھ میں لے کر نکل آئے. یہ بیان کرنے والا وہ ہے کہ جو مکتب تشیع سے تعلق نہیں رکھتا، اس کے جملات کو نقل قول کیا ہے میں نے. اور آگے بڑھیے اس سے پیچھے، امام نسائی علیہ رحمہ، محب امام، فضیلت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے قائل، کتاب لکھ رہے ہیں قصائص امیر المومنین، بہترین کتاب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص کے حوالے سے انہوں نے تعلیف کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث کو جمع کیا ہے. حب علی سے سرشار، حب علی ابن ابی طالب کسی مکتب کی جاگیر نہیں ہے، حب علی ابن ابی طالب کے لیے طہارت شرط ہے. طہارت ظاہری بھی نہیں، وہ تو الگ بات ہے، کیونکہ طہارت ظاہری پر میرا اور آپ کا اختیار ہے. حب علی کے لیے طہارت باطنی شرط ہے. پس جب باطنی اعتبار سے انسان طاہر ہوگا، پاکیزہ ہوگا، تو محبت علی ابن ابی طالب اس کے دل میں گھر کرے گی. جہاں کثافتیں ہوں وہاں علی ابن ابی طالب کی محبت نہیں آ سکتی. پس دیکھ کر سمجھ جائیے جو علی سے دور ہو رہا ہے یعنی کثیف ہے. ظاہراً آپ کو صاف ستھرا نظر آ رہا ہے، ظاہراً آپ کو نہلایا دھلایا ہوا نظر آ رہا ہے، ظاہراً آپ کو سفید لباس میں نظر آ رہا ہے، عطر لگایا ہوا نظر آ رہا ہے، مگر یہ لگائے گا عطر ملائکہ اس پر نفرین کریں گے، یہ زمین پر چلے گا ملائکہ اس سے بیزاری اختیار کریں گے، یہ صبح و شام درود پڑے گا قرآن پڑے گا، مگر خود قرآن کہہ رہا ہے کہ کتنے ہی قاری قرآن ایسے ہیں کہ جن پر قرآن نفرین کرتا ہے. کیوں؟ کیوں؟ قرآن نہیں ہے، یہ حدیث ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے حق کو نہیں سمجھ رہا. قرآن کے مفاہیم کو نہیں سمجھ رہا، قرآن کے عوامر پر عمل نہیں کر رہا، نواہی سے پرہیز نہیں کر رہا. اب یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں کیا امام نسائی اپنی کتاب خصائص امیر المومنین میں؟ توجہ سے سنیے گا، بار بار سنی ہوئی حدیث. امیر المومنین کی محبت سے سرشار تھے، اس محبت کے جرم میں جانتے ہیں کیا ہوا؟ ان کو راہ علی ابن ابی طالب و محبت علی ابن ابی طالب کی وجہ سے نازمیوں نے قتل کر دیا. یعنی نازمیوں سے یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ اپنا عالم بھی فضائل علی بیان کرے، توجہ ہے آپ کی؟ ان کو یہ بھی گوارا نہیں کہ کوئی علی کے فضائل بیان کرے. اگر آپ کے ذہن میں ہو، پچھلے سال میں نے کچھ مثالیں دی تھی کہ جب آپ کہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، کسی کو کوئی شک نہیں ہوگا. ہوگا شک؟ آپ جا کر دیکھ لیجئے، اپنے دفاتر میں بیٹھے ہو، کہیں مولانا صاحب نے کہا تھا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، کوئی شک نہیں کرے گا. لیکن آپ کے روضہ حسین جنت ہے، امام رضا کا روضہ جنت ہے، تو آپ سب کہیں گے اچھا یہ جنت کیسے ہو سکتی ہے، یہ کیسے جنت ہو سکتی ہے؟ آپ تجربہ کر لیجئے، جا کر کہیے کہ امام صاحب نے بیان کیا ہے کہ عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، کوئی اعتراض نہیں کرے گا. لیکن جیسے ہی آپ نے کہا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو اب لاکھوں زمانے کھل جائیں گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اس کے دل کے اندر اتنی پاکیزگی نہیں ہے کہ علی کے چہرے کو عبادت سمجھ کر عمل کرے. رسول اللہ کی حدیث ہے نا، جناب ابوبکر نے بیان کی ہے، دیکھے جا رہے ہیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ. ام المومنین عائشہ نے کہا کہ بابا اب بات اللہ کے رسول سے کر رہے ہیں، چہرہ علی کا دیکھ رہے ہیں. کہا میں کیا کروں، رسول اللہ نے فرمایا نظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. تو عزیزان محترم، جو حدیث رسول ہے وہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی، جو حدیث رسول ہے علی کے بارے میں وہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی. کیوں نہیں آ رہی؟ خوب سے بات نہیں، دل کا پاکیزہ نہ ہونا. امام نسائی کو اس جرم میں قتل کر دیا گیا کہ وہ علی سے محبت رکھتے تھے، وہ اہل بیت سے محبت رکھتے تھے، اس کتاب لکھنے کے جرم میں کہ جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں انہوں نے فرمودات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمع کیا. انہی روایات میں سے ایک روایت آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. سرکار فرماتے ہیں من ارادہ ان ینظر الی آدم فی علمہ، جو یہ چاہتا ہے کہ آدم کو ان کے علم کے ساتھ دیکھے. آدم کا علم کیا تھا؟ قرآن خود بتا رہا ہے، پہلا ہی سپارہ آپ جب کھولیں گے سورہ بقرہ میں آپ کو آدم کے علم کی طرف اشارہ مل جائے گا. من ارادہ ان ینظر الی آدم فی علمہ و الی نوح فی عزمہ. نوح کا عزم کیا تھا؟ 950 سال تبلیغ، چند افراد مسلمان، لیکن نوح کے عزم میں کوئی بھی کمی نہیں آ رہی ہے. جو یہ چاہتا ہے آدم کو ان کے علم کے ساتھ، نوح کو ان کے عزم کے ساتھ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے حلم کے ساتھ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی ہیبت کے ساتھ، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے زہد کے ساتھ دیکھنا چاہے. من ارادہ ان ینظر الی آدم فی علمہ و الی نوح فی عزمہ و الی ابراہیم فی حلمہ و الی موسیٰ فی ہیبتہ و الی عیسیٰ فی زہدہ، جو یہ چاہتا ہے نا ان انبیاء علیہ السلام کی صفات کے ساتھ ان کو دیکھے. فلینظر الی علی ابن ابی طالب، اس کو چاہیے کہ علی ابن ابی طالب کی طرف دیکھے. یعنی انبیاء علیہ السلام کو خدا نے جو صفات جدا جدا عطا کی تھی، اگر دیکھنا چاہو سب کو یکجا تو ایک علی کی طرف دیکھ لو، تمہیں سب کی صفات نظر آ جائیں گی. ایک علی کی طرف دیکھ لو تمہیں سب کی صفات نظر آ جائیں گی. یہ حدیث رسول ہے، یہ کسی خطیب کے جملات نہیں ہیں، یہ کسی عالم کے جملات نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کے کلمات ہے کہ جو آدم کو ان کے علم کے ساتھ، ابراہیم کو ان کے حلم کے ساتھ، نوح کو ان کے عزم کے ساتھ، موسیٰ کو ان کی ہیبت کے ساتھ، عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے زہد کے ساتھ دیکھنا چاہے. یہ الگ الگ صفات جو اللہ نے انبیاء کو عطا کی ہیں، ایک علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نگاہ کر لے، اس کو تمام انبیاء علیہ السلام کی وہ صفات ایک علی میں نظر آ جائیں گی. کیوں؟ کیونکہ علی ابن ابی طالب جانشین مصطفیٰ ہیں، اس مسند پر بیٹھنے کے اہل ہیں جس مسند پر اللہ کے رسول بیٹھا کرتے تھے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، یہ امیر المومنین علیہ السلام نے خود اپنے درد دل کو بیان کیا کہ مجھے زمانے نے اتنا گرایا اتنا گرایا اتنا گرایا کہ ایک فاسق کے ساتھ میرا موازنہ کیا جانے لگا۔ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا موازنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں تو عصمت کی اس ردیف میں ان چنیدہ انبیاء کو لے کر آ رہے ہیں، یہ ہے طرز تکلم رسول خدا اور یہ ہے مقام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو امام نسائی نے اپنی کتاب میں اس روایت کو نقل کیا ہے، ہم تو صرف اس کو بیان کر رہے ہیں۔ امام نسائی نے اپنے عقیدے کو اس حدیث کی صورت میں تحریر کر دیا کہ جو وہ صفات اگر جدا جدا انبیاء علیہ السلام میں دیکھتے تھے، آج اگر یکجا دیکھنا چاہو تو علی میں دیکھو۔ اور کیوں ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی کمالات، یہ کمالات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا نے کیوں عطا کیے ہیں؟ جانشینی کی وجہ سے، اس مقام کی وجہ سے جس مقام پر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو بٹھانا تھا، اس مقام کی وجہ سے علی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو خداوند متعال نے چاہا کہ بیان کیا جائے۔ جب یہ حدیثیں میں اور آپ سنتے ہیں نا، ان کو نظر انداز نہ کریں۔ یہ فضائل علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرنا، فضائل امیر المومنین علیہ السلام سماعت کرنا، فضائل علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر پڑھنا، اس کے بارے میں جو احادیث آئی ہے نا کہ جو علی کی فضیلت کو دیکھے اس کی آنکھوں کے گناہ معاف، جو علی کی فضیلت کو سنے اس کے کانوں کے گناہ معاف، جو علی کی فضیلت کو بیان کرے اس کی زبان کے گناہ معاف، یہ کیوں اتنے فضائل بیان ہو رہے ہیں؟ یا آپ کو اور مجھے تشویق نہیں دلائی جا رہی گناہ کی طرف کہ سب دیکھو پھر علی کی فضیلت دیکھ لو؟ ایسا نہیں ہے، سب سنو پھر علی کی فضیلت سن لو، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ سب بیان کرو پھر علی کی فضیلت بیان کر دو، نہیں۔ کیا ہے معاملہ؟ جو علی کی فضیلت پر نظر کرے، عربی میں را بھی دیکھنے کو کہتے ہیں، نظر بھی دیکھنے کو کہتے ہیں، لیکن نظر کے معنی اور ہے، را کے معنی اور ہیں۔ را کے معنی ہے بس دیکھ کر گزر جانا، نظر کا جہاں پر لفظ آئے گا، روٹ وٹ آئے گا، وہاں پر دقت کے ساتھ توجہ کرنا۔ قرآن میں بھی پروردگار عالم فرما رہے ہیں افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے کہ ہم نے اونٹ کو کیسا خلق کیا؟ تم کیوں نہیں دیکھتے ہم نے پہاڑوں کو کیسا زمین میں گاڑا؟ تم کیوں نہیں غور و فکر کرتے کہ ہم نے زمین کو کیسا مسطح کیا؟ تم کیوں آسمان کی طرف دقت نہیں کرتے ہم نے اس کو کیسا بلند کیا؟ بس یہاں پروردگار عالم دقت کی نظر چاہ رہا ہے کہ میں اور آپ دقت کی نظر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کہ علی کے فضائل پر نظر کرنا آنکھوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، سماعت کرنا کانوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، بیان کرنا زبان کے گناہ کو معاف کرتا ہے، یعنی کیا کہ جب آنکھیں علی کی فضیلت دیکھنے کی عادی ہو جائیں تو کچھ اور بھائے گا ہی نہیں سوائے فضیلت علی کے، جب کان علی کی فضیلت سننے کے عادی ہو جائے تو کچھ اور پسند آئے گا ہی نہیں سوائے علی کی فضیلت کے، جب زبان علی علی کرنے کی عادی ہو جائے تو نہ اس سے غیبت ہوگی، نہ اس سے غنا ہوگا، نہ اس سے تہمت ہوگی، صرف علی کا ذکر ہوگا، جو ذکر کرنا عبادت ہے۔ تو یہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کی طرف مجھے اور آپ کو متوجہ کیا جا رہا ہے تاکہ اطاعت کے مرحلے میں میں اور آپ اس ولایت کو اس طریقے سے اپنے اوپر نافذ کریں کہ ان منازل کو طے کریں جو لقاء اللہ کی منازل ہیں۔ یہ مقصد تھا حجت خدا کا کہ مجھے اور آپ کو ایسی ترقی دے، ایسی ترقی دے کہ پھر اگر اس ولایت کی وجہ سے مصیبتیں آئیں، آلام آئیں، جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تو سیدہ زینب کی سنت ادا کرتے ہوئے ہم کہیں ما رأیتُ الا جمیلا، ہم جمال خدا کا مشاہدہ کر رہے ہیں، ہم نے کچھ نہیں دیکھا سوائے جمال خدا کے۔ حجت خدا ہمیں اس مقام پر لے کر جانا چاہتا ہے۔ امامت شناسی اسی لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی کے مقصد کو تو سمجھیں، یہاں بھی چند چیزوں کے لیے زندگی گزاریں اور جنت کی تمنا بھی کریں تو انہی چیزوں کے لیے، بلکہ جنت کے خالق کی طرف توجہ کریں۔ آج شب جمعہ میرا اور آپ کا امام بیٹھ کر مصلی عبادت پر دعا کر رہا ہے، اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم، اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، اے خدا
علی ابن ابی طالب امام معصوم ہے، وہ تیری بارگاہ میں اس طریقے سے گڑگڑائیں تو ہم گناہگار، خطاکار، معصیتکار، سر تا پا گناہوں میں آلودہ، اگر توجہ کریں آج شب جمعہ، سر تا پا گناہوں میں آلودہ، ایک شخص میرے اور آپ کے چوتھے امام کے پاس آیا اور آ کر سوال کیا کہ مولا آپ جب خدا کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں تو آپ کا بدن لرزنے لگتا ہے، آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا ہے، آپ کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، آپ پر غشی کا غلبہ ہو جاتا ہے، کیا معاملہ ہے مولا؟ جانتے ہیں امام نے کیا کہا؟ میزان سے ڈرتا ہوں، میزان سے ڈرتا ہوں. کہا مولا آپ میزان سے ڈرتے ہیں؟ کہا ہمارا میزان جانتے ہو کیا ہے؟ ہمارا میزان ہمارے جد علی ابن ابی طالب، جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو. امام باقر نے چاہا امام سجاد علیہ السلام سے کہیں بابا آپ کے قدموں پر ورم آ جاتا ہے، عبادات میں کچھ تخفیف کیجیے. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سے اس سے پہلے کہ امام باقر یہ بولتے، کہا کہ وہ دفتر لاؤ جس میں ہمارے جد امیر المومنین کی عبادات درج ہیں، وہ کتاب لاؤ. وہ لائی گئی. امام سجاد علیہ السلام زین العابدین سید الساجدین، امام سجاد نے اس کو کھولا. کھولنے کے بعد امیر المومنین کی نگاہوں پر، عبادتوں پر نگاہ کی اور یہ کہہ کر بند کر دیا، اللہ اکبر، میرے جد علی جیسی عبادت کون کر سکتا ہے؟ اگر وہ امام، وہ امام کہ جو بت شکنی کے لیے رسول کے دوش پر سوار ہوا تھا، وہ امام جس کو رسول اللہ نے اپنے بستر پر سلایا تھا، وہ امام جو معصوم عن الخطا ہے، وہ خدا کی بارگاہ میں التجا کر رہا، اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم. میں اور آپ اتنے مطمئن کیوں ہو گئے؟ یہ سمجھ میں نہیں آتا. میں اور آپ اتنے مطمئن کیوں؟ امام علی علیہ السلام کی شفاعت، شفاعت ملے گی لیکن شفاعت ان کی سیرت کے پیروں کو ملے گی، اس کے درجات بلند ہوں گے. درست ہے ہمارے گناہوں کو وہی بخش پائیں گے، لیکن علی کے شیعہ بننے میں پیش قدمی کریں. جو علی کا شیعہ بن گیا نا وہ سرخرو ہو گیا، کربلا نے ہمیں درس دیا. حر زہیر قین، وہ دو خارجی بھائی جو آخر وقت میں سید الشہداء سے ملحق ہوئے. زہیر قین کون تھے؟ عثمانی المسلک، بنو امیہ کے حامی، امام حسین کے نور کی تجلی ہوئی، اپنا سارا مال زوجہ کو ہبا کیا، اس کو چھوڑ کر حسین کی رحم میں آ گئے اور پھر ایسی جنگ کی ہے کہ ایسے حسینی بنے کہ آج بھی زہیر کا نام تاریخ کربلا میں جلی حروف کے ساتھ لکھا ہے. بس عزیزان محترم، ہم میں سے ہر ایک شخص کو حر سے توسل کرنا ہے، ہر ایک شخص کو زہیر قین سے توسل کرنا ہے، ہر ایک شخص کو امام علی علیہ السلام کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے ان ذوات قدسیہ کی جو ان کے اصحاب کی تھیں ان سے توسل کر کے یہاں تک پہنچنا ہے. جو پہنچ گیا وہاں سرغرو، بس پھر بدن کٹے، تلواریں چلیں، تبل لگے، خاک اور خون میں غلطا ہو، فرق نہیں رکھتا، حسین کے پاس آ گئے. اور آنے والے بھی کیسے تھے کہ جنہوں نے اپنی ساری قربانیاں دینے کے بعد آقا حسین سے جب سوال کیا تو یہ سوال کیا، آقا کیا میں نے کچھ حق ولایت ادا کر دیا؟ کچھ حق ولایت ادا کر دی؟ سلام ہو کربلا کے شہداء پر، سلام ہو کربلا کی ماؤں بہنوں پر کہ جنہوں نے ایسی قربانیاں دیں، ایسی قربانیاں دیں کہ پھر کوئی ایسی قربانی نہیں دے سکتا. بس عزیزان محترم، اور اس کے بعد جو گریے کا عالم تھا سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام پر، وہ کیا تھا؟ روایت بیان کرتی کہ امام حسین علیہ السلام کی زوجہ امام حسین علیہ السلام پر اتنا روئیں، اتنا روئیں کہ ان کی آنکھوں کے آنسو خشک ہو گئے. مجھے اور آپ کو ادب عذابی سیکھنا ہے. ابھی آپ کے سامنے مصائب کی کچھ روایات بیان کروں گا، لیکن توجہ کے ساتھ یہ سنتے جائیں، یہ بھی مصائب ہیں. جب امام حسین علیہ السلام کی زوجہ یہ بہت روئیں اور ان کی آنکھوں کے آنسو خشک ہو گئے تو ایک پرندے کو بھون کر، مقوی پرندے کو بھون کر ان کے سامنے پیش کیا گیا. جب ان کے سامنے پیش کیا نا، انہوں نے یہ کہہ کے ہٹا دیا کہ ہم کسی شادی میں نہیں آئے ہیں، ہم کسی خوشی کی محفل میں نہیں بیٹھے ہیں، ہم حسین پر گریہ کرنے بیٹھے ہیں. جس حسین پر گریہ کرنے بیٹھے ہیں نا، خدا اس کے لیے گریہ کی قوت بھی دے گا. یہ میرے اور آپ کے لیے نمونہ عمل ہے زوجہ امام حسین علیہ السلام کا بیان، کہ میں اور آپ اپنا طرز عمل ایام عزام ایسا بنائیں کہ جو حسین پر گریے والا ہو، جو دنیا دیکھ کر سمجھ جائے کہ یہ حسین کا عزادار جا رہا ہے. آغا کیسی بیبیاں تھیں یہ، انہوں نے کیسے مظالم سہے. کربلا میں عاشورہ کا دن گزارنا آسان نہیں تھا. آپ سب جانتے ہیں کربلا میں عاشورہ کا دن گزارنا آسان نہیں تھا. جب علامہ نقن سے کسی نے یہ کہا نا کہ امام حسین نے سب سے آخر میں اپنی قربانی دی، پہلے انصار چلے گئے، اقربہ چلے گئے، آخر میں حسین شہید ہوئے، تو خدا رحمت کرے علامہ علی نقی نقن صاحب نے فرمایا تھا کہ کربلا میں زندہ رہنا زیادہ بڑی آزمائش تھی، کربلا میں شہید ہو جانا اتنا بڑا مارکہ نہیں تھا. حسین نے سخت امتحان اپنے لیے مختص کیا، اور جب رخصت آخر کے وقت آئے، سید سجاد عصا کا سہارا لے کر اٹھنے لگے، امام سجاد علیہ السلام کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر یہی کہا تھا نا، سجاد ابھی تمہیں زیادہ منازل طے کرنی ہے، ابھی تمہیں اس سے سخت منازل طے کرنی ہے. اور سید سجاد نے کیسی سخت منازل طے کی، ذرا دیکھیے کہ امام حسین کا سر ہے، اشقیہ اس کے گرد ڈھول بجا رہے ہیں، دب پیٹ رہے ہیں، سید سجاد دیکھ رہے ہیں. وہ سنوں کے نیزہ پر بلند، کبھی ابن زیاد کا دربار، کبھی یزید کا دربار، اور ستم ہو گیا کہ اس سر حسین سے اشقیہ راستے میں ایسے ملبہ کرتے رہے کہ جیسے اس سر کی کوئی حرمت ہی نہ ہو. میرے سینے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ حسین کے سر کی مصیبتوں کو آپ کے سامنے بیان کروں کہ کس کس طرح اس سر مقدس کی توہین کی گئی. یہ تو آپ نے سنا تھا نا، خولی نے اپنے گھر کے تندور میں رکھا. ارے یہ وہ سر ہے جس پر رسول اللہ بوسا دیا کرتے تھے. راستے میں اشقیہ زینب و ام کلثوم کے سامنے اس سر سے ایسے ملابہ کیا کرتے تھے، ایسے کھیلا کرتے تھے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. زینب تڑپ جاتی، ام کلثوم تڑپ جاتی، رباب تڑپ جاتی. اب یہی سر دربار یزید میں پہنچا، تشت طلا میں سر رکھا ہے حسین کا سر، جو راستے میں تلاوت قرآن کرتا ہوا آیا ہے. یزید طاقت کے نشے میں چور، ایک مرتبہ شارب الخمر اس نجس چیز کو پیتے ہوئے حسین ابن علی کے سر کی طرف متوجہ ہوا، ہاتھ میں چھڑی کو لیا، امام حسین کے لبائے مبارک، وہ دندان مبارک، وہ لب جس کو رسول چوما کرتے تھے، زینب کے سامنے، ام کلثوم کے سامنے، سکینہ کے سامنے، رقیہ کے سامنے، اس لبہائے مبارک کی بے حرمتی ایسے کی کہ اس پر اپنے عصا مارنے لگا. زینب تڑپ گئی، بچی تڑپ گئی، کوئی مدد کرنے والا. سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضاً بقضائه و تسلیماً لعمره. شب جمعہ ہے، اربعین نزدیک ہے، دعا کیجئے الہی بحق زہرہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا استجب دعواتنا. یا اللہ 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 یا اللہ. اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین و فی الآخرة شفاعت الحسین. اللہم اکتبنا مع زوار الحسین. اللهم اشرنا تحت لواء الحسين. اللهم ادخلنا الجنة من باب الحسين، واجعلنا من الباكين في عزاء الحسين. يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة برحمتك يا أرحم الراحمين.